الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات على محمد وعلى محمد ان پانچ تقاریر کے لیے انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا سورہ مبارکہ حدید اگر یہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کسی اور چھوٹے سورے کی طرف بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے ورنہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم پانچ تقریروں میں سورہ حدید کو مکمل کر لیا جائے یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 ہے 57 اور اس کی لوکیشن اگر آپ آسانی سے ذہن میں رکھنا چاہیں تو سورہ واقعہ کے فوراً بعد یہی والا سورہ ہے سورہ حدید حدید کا مطلب ہے لوہا آئرن اور چونکہ اس کی ایک آیت کے اندر لفظ حدید استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے اس مناسبت کی وجہ سے اس سورے کا نام ہوا سورہ حدید کل آیتیں اس سورے کے اندر 29 ہیں 29 اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت طولانی سورہ نہیں ہے بہت لمبا سورہ نہیں ہے بہت مختصر بھی نہیں ہے سورہ کوثر کی طرح کہ تین آیتوں پر مشتمل ہو لیکن بہت زیادہ طولانی بھی نہیں ہے کہ 100 یا 200 آیتیں اس کے اندر ہمیں نظر آئیں بلکہ نسبتاً مختصر سورہ ہے 29 آیتیں ہیں اور واقعاً بڑے ہی جالب مطالب اور بہت ہی اٹریکٹیو مضامین اس سورہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے یعنی یہ پیغمبر اکرم ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تو پیغمبر اکرم پر یہ سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوا یہ میں کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کسی سورہ کا مکی یا مدنی ہونے کا مطلب ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد اگر کوئی سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے تو کہیں پر بھی نازل ہوا ہے وہ مکی سورہ ہے اور اگر کوئی سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے تو کہیں پر بھی نازل ہوا ہے وہ مدنی سورہ ہے ضروری نہیں کہ وہ مدینہ میں نازل ہو مدینہ سے باہر بھی نازل ہو سکتا ہے لیکن اس سورہ کو کاؤنٹ کیا جائے گا مدنی سورہ کے حساب میں تو یہ چار پانچ بنیادی باتیں ہو گئیں 57 وہ سورہ ہے سورہ واقعہ کے فوراً بعد ہے 29 آیتوں پر مشتمل ہے مدنی سورہ ہے حدید کا مطلب لوہا اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں معصومین نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو روایتیں ہیں جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ کے اندر جنہیں نقل کیا ہے مختلف سورسز اور منابع سے اس کے اندر ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الحدید کتب من الذین آمنوا باللہ ورسولہ کہ جو سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں میں لکھ لیا جائے گا کہ یہ مومن آدمی ہے اب یہ عام طور پر جو صفتیں اور جو اس کا ثواب اور یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس سورہ کے اندر آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس سورہ کے اندر اللہ پر ایمان رسول پر ایمان کا خاص تذکرہ ہے اس مناسبت سے بہت ہی اپروپریٹ دکھتا ہے کہ اس کی تلاوت کے حوالے سے یہ بیان کیا جائے کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی اسے لکھ دیا جائے گا اس شخص کے اندر ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جیسے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام وسلم امام فرماتے ہیں کہ من قرأ المسبحات کلہا کہ اگر کوئی مسبحات تمام کی تمام تلاوت کرے سونے سے پہلے اب مسبحات سے مراد کیا ہے مسبحات سے مراد وہ سورے ہیں کہ جن کے ابتدا میں آپ کو یسبح یا سبحا کا لفظ نظر آتا ہے تو تسبیح پروردگار ہے سورہ حدید بھی ان میں شامل ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ سبحا للہ ما فی السماوات والارض یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو چونکہ اس کے آغاز میں سبحا ہے اور اس جیسی اور صورتیں بھی ہیں کہ جن کے آغاز میں یا سبحا ہے یا یسبح ہے مثلا سورہ مبارکہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم جس طرح سے وہاں پہ یسبح کا لفظ ہے سورہ صف سورہ حشر اسی طرح سے سورہ حدید سورہ تغابن یہ پانچ سورے وہ ہیں کہ جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، وہ جن کے آغاز میں تسبیح پروردگار کا تذکرہ ہے، چاہے سبحا کے عنوان سے چاہے یسبحو کے ذریعے سے۔ تو جو ان پانچ سوروں کی تلاوت کرے سونے سے پہلے، تو پانچویں امام فرماتے ہیں لم یمت حتی یدرک القائم، وہ نہیں مرے گا، مرنے سے پہلے وہ زمانے کے امام کو درد ضرور کر لے گا، یعنی قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، ان کا ظہور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے گا۔ وہ اماتا، اور اگر فرض کرو کہ مر جائے، تو کانا فی جوار رسول اللہ، تو پھر پروردگار اسے اللہ کے رسول کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کچھ فضائل اس سورے کے حوالے سے جو روایتوں کے اندر آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو سننے والے ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ یہ سورہ جو ہے اسے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک ثواب ہے تلاوت کا اور ایک ہے ثواب اس تلاوت کو سمجھنے کا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ عربی جو تلاوت ہے اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے ترجمے کے حوالے سے بھی غفلت مت کرو، اسی طرح سے اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی غفلت مت کرو۔ اس طرح قرآن فہمی کا ذوق جو ہے وہ بہرحال معاشرے کے اندر بڑھنا چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ حضرت علامہ ذیشان احدر جوادی علی اللہ مقامہ نے اپنی جو کتاب ہے مطالعہ قرآن، اس کے اندر سوروں کے خلاصے لکھے ہیں، ایون سوروں کے خلاصے اردو کے اندر، اور اس کی وجہ یہی انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس مثلاً کوئی بدبخت ایسا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے سورے کا ترجمہ پڑھ سکے، تو کم سے کم وہ اپنے آپ کو خلاصہ سورہ سے محروم نہ کرے۔ تو انہوں نے یہ کام بھی کیا اپنی کتاب کے اندر کہ جو سورے ہیں ان کا خلاصہ لکھ دیا، کہ سورہ بقرہ مثلاً 286 آیتیں، بہت بڑا سورہ ہے، تو اس کا خلاصہ تحریر کر دیا ہے۔ تو یہ بہرحال قرآن فہمی کی طرف اسٹیپ جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے، اس کو ریورس بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم براہ راست پہلی آیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ سبحا للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کی تسبیح کی کنہوں نے؟ جو بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہیں ان سب نے اللہ کی تسبیح کی۔ آپ دیکھیں گے عربی گرامر کے اعتبار سے سبحا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور یسبحو جو ہے وہ صیغہ مضارے ہے جس کے اندر پریزنٹ اور کنٹینیوس ٹینس دونوں شامل ہو جاتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ آپ کہیں پر دیکھیں گے پروردگار نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، کہیں پر مضارے کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا۔ یعنی پروردگار عالم کی تسبیح جو زمین و آسمان کے اندر ہو رہی ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ سبحا یسبحو تسبیح، خود تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، یعنی انسان پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کو بیان کرے کہ کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خرابی خدا کے اندر نہیں ہے۔ جو وہ ایک انداز ہوتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، سبحانک تو بے عیب ہے۔ یہ جو سبحانک ہے یا سبحان اللہ ہے، یہ سب کا سب پروردگار کی تسبیح ہے، یہ پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، غلط کرنے والوں میں میں تھا، نہ کہ تیری ذات۔ یعنی اگر کوئی برائی آتی بھی ہے تو یا وہ امتحان کی وجہ سے ہے یا انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر امتحان کی وجہ سے ہے تو بھی وہ ربوبیت پروردگار ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ بندے کے چھپے ہوئے جوہر کھلیں اور وہ سامنے نکھر کر دوسروں کے سامنے آ جائے۔ اور اگر انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ریپرکشنز ہے کہ جو اوائڈیبل نہیں ہے، انسان اس کی سزا کو بھگت رہا ہے۔ البتہ وہ اس کا کفارہ دے کر پروردگار عالم سے معافی تلافی کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، توبہ اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم بے عیب ہے، کوئی عیب خدا کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کروں گا، شاید پہلے بھی کبھی کسی تقریر کے اندر یہ بات ہم نے گزارش کی ہو، کہ خود سبحان اللہ یہ پروردگار عالم کے جو بے عیب ہونے کا اعلان ہے، اس کے ذیل میں خدا کی تمام صفات سلبیہ وہ سب کی سب ڈسکس ہو جاتی ہیں۔ جو ہم دینیات کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ پروردگار عالم کی کچھ صفات ثبوتیاں ہیں، کچھ صفات سلبیاں ہیں۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ سارے کمال کی صفات جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، صفات سلبیہ وہ ساری صفتیں جو خدا کے اندر نہیں پائی جاتی. اور کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ صفت اس کے اندر پائی جائے. وہ نقص کی صفت ہے، وہ عیب کی صفت ہے. وہ صفات ثبوتیاں ہیں، ان سب کے اندر کون کون سے آتی ہیں؟ کہ مثلا خدا قدیم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے، خدا مرید ہے، مدرک ہے، متکلم ہے، صادق ہے. یہ تو نمونے کے طور پر 8-9-10 کے قریب صفتیں گنواتے ہیں، ورنہ جو شب قدر میں ہم دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ساری کی ساری صفتیں، بلکہ ساری صفتیں کون خدا کی تمام صفات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ انسان کے اندر اتنی گنجائش کہاں ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام کمال کی صفتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب پروردگار عالم کے اندر موجود ہیں، ساری کمال کی صفتیں. اور جتنا نقص ہے، کوئی بھی عیب کی صفت ہے، وہ خدا کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. یعنی اب اس کے اندر کون کون سی آ جاتی ہیں؟ مثلا خدا مرکب نہیں ہے، خدا کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے، خدا محل حوادث نہیں ہے. پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ مثلا آہستہ 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 خدا ترقی کر کے کسی منزل تک پہنچے، یہ خدا کا معاملہ نہیں ہے. مثلا انسان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے سمجھ آتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے. خدا کا ایسا معاملہ نہیں ہے. پروردگار عالم کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، یعنی اس کی صفات اس کی ذات سے ہٹ کر نہیں ہیں. انسان کی صفات اور انسان کی ذات میں دو ہی ہے، تب اس فرق ہے. اگر ایک انسان علم نہیں رکھتا تب بھی وہ انسان ہے، اس لیے کہ اس کی صفت الگ ہے، اس کا وجود الگ ہے. لیکن پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے. خداوند متعال جو ہے، اس کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں صفات سلبیہ کا بالکل آخری پوائنٹ، کے صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، یعنی اس کی ذات سے ہٹ کر نہیں ہیں. ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمارا وجود پہلے، علم بعد میں. ہم قوت حاصل کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم قوت کو حاصل کرتے ہیں. وجود پہلے ہوتا ہے، قوت بعد میں آتی ہے. پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے. اس کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کی قدرت اس کی ذاتی ہے. یہیں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ابتدا میں سورہ حدید میں پروردگار کی صفتوں ہی کا تذکرہ ہے. 20 صفتیں خدا نے یہاں پر گنوائی ہیں، جن کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. تو پروردگار عالم کی تمام صفتیں، صفات ثبوتیہ کے اندر جتنی بھی صفتیں ہیں، وہ سب کی سب پلٹ جاتی ہیں دو کی طرف. اگر ہمارے نوجوان اس بات کو یاد رکھ سکیں کہ دو صفتیں ہیں جو مرکزی صفتیں ہیں، باقی تمام صفتیں اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں، اور وہ دو ہیں، ایک خدا کا علم اور دوسری خدا کی قدرت. یہ دو صفتیں بنیادی ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں خدا بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے. آنکھ نہیں ہے، آنکھ کا تو خالق ہے، آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے. یہ دیکھنا علم کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور قدرت کے بغیر اس کا امکان نہیں. سننا، پروردگار عالم سنتا ہے، یہ سننا علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور سننے کی طاقت ہونا یہ قدرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی اگر آپ ان دونوں صفتوں کو دیکھیں کہ یہ واقعی مرکزی صفتیں ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر سی مثال میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. کیا فرض کیجئے کہ یعنی انسانوں میں اس بات کو سمجھیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو کچھ آتا ہے مگر ریسورسز نہیں ہے، کر پائے گا؟ سادی سی بات کہ آپ کے پاس آٹا آپ کو دے دیں، اگر بازار میں مل جائے اور آپ کو آٹا دے دیں کہ 10 روپے کا تھیلا ہے بھائی، یہ پکڑیے. آپ نے پکڑ لیا، آپ سے کہا جائے آٹا آپ کے پاس ہے؟ کہا کیا ہے، جائیے کچن کے اندر، وہاں پر بیلن بھی ہے، اس کے وہ بھی ہے جس کے اوپر اس کو روٹیوں کو بیلتے ہیں، سب کچھ ہے، توا بھی موجود ہے، چولہا بھی موجود ہے، روٹی بنا کر دکھائی. آپ کو مجھے نہیں آتا ہے. نہیں آتا کیا مطلب؟ ساری چیزیں تو آپ کو لا کر دیتی ہیں. کہا کہ آپ نے چیزیں لا کر دیتی ہیں، لیکن چیزوں کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے وہ کام کرنا بھی آتا ہو، تو میں کام نہیں کر سکتا. کہا غور فرما رہے ہیں، اگر علم نہ ہو اور سارے ریسورسز موجود ہوں تو انسان اس کام کو کر نہیں سکتا ہے. اور الٹا معاملہ ہو کہ علم ہے، معلوم ہے کہ کیسے روٹی بنائی جاتی ہے، مگر آٹا ہی نہیں ہے. اگر آٹا نہیں ہے تو ریسورسز اویلیبل نہیں ہے، تو قدرت محدود ہو گئی. جب قدرت لمیٹیڈ ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم اپنے عملی ثمرات نہیں دکھا سکتا. یا اس کو اور بالکل کچن سے آپ لیبورٹری میں چلے جائیں کہ مثلا ایٹم بم بنانا ہے، تو ڈاکٹر عبد القادر خان کو آتا ہے مگر نظر بند ہے، نہیں بنا سکتا، علم ہے اس کے پاس، آج کل نہیں بنا سکتا. اور فرض کیجئے کہ یورینیم اور یہ اور ساری چیزیں لیبورٹری کہوٹا اس کے اندر سب کچھ آپ ڈال دیں اور پھر لے جائیں کسی کو اور کہیں کہ صاحب لے جاؤ، جاؤ اور جا کر اندر ایٹم بم بناؤ، تو بولے باپ نے ساری چیزیں مجھے دے بھی دی ہیں مگر مجھے بنانا ہی نہیں آتا ہے، تو میں ایگزیکیوٹ کیا کروں گا؟ تو غور فرما رہے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک علم اور ایک قدرت. پروردگار عالم علم اور قدرت دونوں اس کے پاس موجود ہے، علم بھی ہے اور علی کل شئ قدیر بھی ہے. یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ جس کی طرف باقی تمام صفتیں پلٹ جاتی ہیں. علم کلام کی کتابوں کے اندر اس بات کی تصریح ہے، علامہ سید علی نقی نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ باقی تمام صفتیں جتنی بھی ہیں کمال کی وہ پلٹ جاتی ہیں ان دو صفتوں کی طرف. اور ایک جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ الحمدللہ ساری صفات ثبوتیہ کو کور کر لیتا ہے. اس لیے کہ ساری کمال کی صفات جب اس میں ہیں تو ساری تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں. اور سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک سبحان اللہ ساری صفات سلبیہ کو کور کر لیتا ہے کہ وہ بے عیب ہے. جب بے عیب ہے تو اس کے اندر کسی قسم کے نقص کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی. یہ بنیادی باتیں ہیں اگر اس کو یاد رکھ سکیں. تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ سبحا للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. کون؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی چاہیں نہ چاہیں وہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. چاہے انسان اپنی زبان سے اس کی تسبیح کرے نہ کرے، مگر اس کا روم روم، اس کی ایک ایک وجود کا جو جز ہے، وہ پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ ذرات، یہاں تک کہ پھول، یہاں تک کہ پتے، یہاں تک جتنی مخلوقات، وہ سب پروردگار عالم کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی یہ مصنوعات ہیں کہ جو سانے کی تسبیح کر رہے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب صاحب عزت، زبردست، شکست ناپذیر، یعنی ایسا صاحب عزت اور قدرت مند کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی. مثلا محدود قدرت ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ہے، یوں کر سکتا ہے، یوں کر سکتا ہے، مگر یہ ساری قدرتیں بڑی محدود ہیں کہ جس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، سیر پر سوا سیر ہوتا ہے. پروردگار کے کیس میں ایسا نہیں ہے. اور حکیم ہے یعنی وہ وائز ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اسے معلوم ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ملک اسی کا ہے، اقتدار اسی کا ہے. لیکن پہلے کہا کہ سب آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور دوسری بات کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ملک اور اقتدار یہ اسی کا ہے، پروردگار عالم کا ہے. اگر انسان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی تو وہ اس کا دیا ہوا ہے. انسان کے پاس جو اختیار ہے وہ بڑا محدود ہے، جس کے بعد وہ اکڑ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ نعرہ بلند کر دیتا ہے فرعون کی طرح، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں اور اعلیٰ ہوں، ربکم الاعلی ہوں. یعنی وہ اس حد تک چلا جاتا ہے، مگر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہی جو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اسی کو سمندر کی لہروں کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ اپنی خدائی کا تماشا دیکھتا ہے کہ کیا اس کی اوقات ہے. یہ معاملہ ہے کہ انسان جب سرکشی پر آتا ہے تو یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. مجھے یاد ہے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام، ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہوا اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بار بار بیٹھ رہی تھی. تو اس نے چھٹے امام کو آتے ہوئے دیکھا اور سوال کیا کہ فرزند رسول، یہ بتائیے خدا نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے، خدا نے مکھی کو کیوں پیدا کیا. امام نے فوراً جو جواب دیا وہ یہ تھا تاکہ بادشاہ کو اس کی اوقات کا پتہ چلے کہ ایک طرف وہ بادشاہ بنتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. تو انسان اگر ذرا سا جو اختیار خدا کا دیا ہوا ہے اس کو بھی جب وہ مس یوز کرتا ہے، رادر ابیوز کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی لمٹ کو بھول جاتا ہے، اپنی حدود کو بھول جاتا ہے. بہرحال یہ ہاتھ مٹی کے ہیں، ان ہاتھوں کے اندر ایسی کوئی قدرت اس کی اپنی نہیں ہے کہ جسے زوال نہیں آنا ہے، جسے ختم نہیں ہونا ہے. انسان نے بہرحال ختم ہو جانا ہے. تو جو اختیار یا جو قدرت اس کے پاس ہے بڑی محدود ہے اور بہت مخصوص مدت کے لیے، جس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. پروردگار عالم کا معاملہ کیا ہے؟ تو لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا کل اقتدار اسی کا ہے. اور یہی بات جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں سوال بھی کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، جو بڑے بڑے ملک اور بادشاہ بنتے ہیں وہ بتائیں کہ آج کس کا اقتدار ہے. اب تو وہ سارا اختیار جو محدود تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جو سورہ بقرہ کے الفاظ تقطعت بهم الاسباب، تو جو سارے اسباب اور وسائل اور سارے جتنے بھی ٹولز اور انسٹرومنٹس تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. نہ رشتہ دار باقی ہیں، نہ غلام، نہ کنیز، نہ خادم، کوئی نہیں ہے. اب بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کا ملک ہے آج؟ اللہ الواحد القہار، تو سب بے اختیار کہیں گے کہ یقیناً اللہ کا ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. تو یہاں جو انسان اس دنیا کے اندر جو ذرا سے اختیار کے بعد بے قابو ہو جاتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں اقتدار پروردگار کا لہو ملک السماوات والارض. اب ظاہر یہ ملک اس کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قدرت اس کے پاس ہے, علم اس کے پاس ہے. یو ہی و یمیت, وہ پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. زندہ کرنا اور موت دینا یہ خدا کا کام ہے, یعنی اس دنیا کے اندر بھی, اس دنیا سے پہلے بھی, اس دنیا کے بعد بھی. یعنی جب اس دنیا کے اندر نہیں تھے انسان, نہ ہو انسان سے بڑھ کر خود ملائکہ کی بستی کے اندر ہم دیکھیں تو سب کو جو حیات ملی ہے وہ کس کا طفیل ہے؟ وہ کس کی وجہ سے؟ پروردگار کی وجہ سے. اس دنیا کے اندر جن کو موت آتی ہے تو مرنے کے بعد تو واپس اٹھنے کی منزل ہے, تو واپس جو زندہ کرنا ہے دنیا سے ماورا ہے معاملہ, مگر وہ کس نے کرنا ہے؟ کہ یو ہی و یومی, کہ زندگی دینا اور موت دینا یہ سارے کا سارا پروردگار کا کام ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ایبسولوٹ اتھارٹی جو ہے وہ پروردگار کی, جو قدرت ہے وہ پروردگار کی. آپ اس پر غور کیجئے گا کہ یہی علم اور قدرت ان کی طرف ساری چیزیں پلٹ جائیں گی. وہ زندگی دیتا ہے, وہ موت دیتا ہے, اسے معلوم ہے کیسے زندگی دینی ہے, اسے معلوم ہے کیسے موت دینی ہے, اور یہ معلوم ہونے کے بعد اس کے پاس قدرت بھی ہے کہ وہ اس کام کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اول اول والآخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر والباطن, وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے. اول وہی ہے, آخر وہی ہے. اب ہم اپنی محدودیت کے ساتھ دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا, بظاہر چیز جو ہے وہ متضاد ہے. مثلا اگر ہم یہاں سے گنیں تو یہ اول ہے, تو یہ اول یہاں پر ہے تو آخر کوئی اور ہے, اور آخر جو ہے وہ اول نہیں ہے, یہ دونوں متضاد ہیں. اگر یہ اول ہے تو آخر نہیں ہے, وہ آخر ہے تو یہ اول ہے, ان دونوں کے اتنا فرق ہے. لیکن پروردگار عالم کی ذات چونکہ محدود نہیں ہے اور مادی نہیں ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں مادی ہیں, اس کے اندر ہم دیکھیں گے یہ اول ہے تو یہاں سے اول ہے تو اس سے پہلے نہیں ہے, وہ آخر ہے تو وہ آخر ہے اس کے آگے وہ نہیں ہے, اور پھر یہ ایک ہی فرد نہیں ہو سکتا. مگر پروردگار کا اول ہے بلا اولن, اول اول بلا اولن, وہ اول ہے. اول کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے, جو ہم بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں قدیم, کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ زمانے کی قید میں نہیں ہے, زمانے کا پیدا کرنے والا ہے. کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے سرمدی, وہ سرمدی ہے, تو اس کا کوئی آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں بتا سکتے, اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں بتا سکتے. یہ ہم انسان, ہم مخلوقات ہیں کہ جن کا وجود چونکہ اس کا عطا کرتا ہے, لہذا ممکن الوجود کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ پیدا ہو اور اس کو فنا کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. جب تک باقی رہنا ہے اس کی مرضی ہے, باقی رکھنا چاہتا ہے وہ باقی رکھے, اور اگر وہ ختم کر دینا چاہے وہ ختم کر دے, وہ پیدا ہی نہ کرے اس کی مرضی ہے. مگر خود وہ اول والآخر, وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی نقطۂ آغاز فرض نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کو زمانے کے اندر مقید نہیں کیا جا سکتا کہ ہم زمانے کے اندر کہیں کہ وہ یہاں سے, نہیں وہ ہمیشہ سے. تو امام سے جب سوال کیا گیا کہ خدا کب سے ہے, تو امام نے جواب یہ دیا تھا وہ کب نہیں تھا. تو تم یہ سوال کرتے ہو کہ وہ کب سے ہے, تو مجھے یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا, تو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کب سے ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو زمانے کی قید میں, مسئلہ یہ کہ ہم زمانے کی قید میں ہیں, مگر زمانے کی قید میں دینے والا خدا ہے, وہ خود زمانے کی قید میں نہیں ہے. ہم زمانے کی بھی قید میں ہیں, ہم مکان کی قید میں بھی ہیں, ہم مادہ ہیں. جب مادی وجود ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بھی محدود ہے, یہ ڈیٹ آف برتھ ہے, یہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے, یہ انتقال کی تاریخ ہے, یہ پیدا ہونے کی تاریخ ہے, یہاں پر زندگی گزاری, یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے, آخر کار زمین کے اندر گئے, یہ ہمارا معاملہ ہے. تو پروردگار عالم زمانے سے بھی ماورا ہے, پروردگار عالم مکان سے بھی ماورا ہے, وہ تو اس کا خالق ہے. اسی لیے اول بھی ہے آخر بھی ہے, تو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, یعنی ظاہر روشن پتہ ہے اور باطن کا مخفی ہے. مخفی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا, مگر ظاہر ہے کہ یہ اپنے سارے آثار کے ذریعے سے, جو مولا فرماتے ہیں کہ البارۃ تدل علی البعیر, کہ اگر تم اونٹ کے فضلات کو دیکھتے ہو تو اس کے ذریعے سے تم اونٹ تک پہنچ جاتے ہو, اگر مینگنیوں کو دیکھتے ہو تو جانور تک پہنچ جاتے ہو. تو یہ عجیب بات ہے کہ تم اس کے ذریعے سے تو دیکھے بغیر اس وجود تک پہنچ جاتے ہو, اور یہ زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو اور اس کے خالق تک نہیں پہنچو گے. کہ وہ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے, اپنی مصنوعات کے ذریعے سے, اپنی مخلوقات کے ذریعے سے, جس طریقے سے ہم اثر سے مؤثر کے تک پہنچ جاتے ہیں. اور وہ باطن ہے, کہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ باطن ہے, کہ تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکو اس بات کا امکان نہیں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں, ورنہ اس کے پیچھے بحثیں بہت زیادہ ہیں جو مختلف احتمالات جو کتب تفاسیر کے اندر دیے گئے ہیں. واقعاً اس آنکھ کے اندر کہاں طاقت ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے؟ یہی بات واپس معصوم کی طرف اگر ہم چلیں تو جب کسی نے سوال کیا کہ یعنی اب یہ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل نے یہی بات کی تھی لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا, سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں, حتی نرى اللہ جہرا, جب تک ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہ لیں. اور پروردگار عالم کا جواب کیا کہ لن ترانی, مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. معصوم سے جب کسی نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں تو معصوم کا جواب بڑا واقعاً بڑا دلچسپ ہے. معصوم کا جواب یہ ہے کہ جاؤ دن میں زہر کے وقت جا کر سورج کو دیکھنے کی کوشش کرو, میں نہیں دیکھ سکتا, اندھا ہو جاؤں گا. آنکھوں میں اتنی قوت تو ہے نہیں کہ مخلوق کے نور کو اور اس کی روشنی کو برداشت کر سکو اور خالق کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو. کہاں انسان کے اندر یہ طاقت ہے ان آنکھوں میں؟ یہ وہ بات کہ جس میں فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے, قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ان آنکھوں کی قوت کا ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے, اور واقعا کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے. ہاں قلب کے ذریعے سے, روح کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ معاملہ اب مدارج کے اعتبار سے فرق کرتا ہے. جیسے مولا سے جب سوال کیا گیا, آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا سے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو مولا کا جواب تھا کیف اعبد رب لا مرا, کیسے اس خدا کی عبادت کروں جسے دیکھا نہ ہو. تو سامنے والا بھی گڑبڑا گیا, مولا کیا بول رہے ہیں. اور پھر مولا نے اس کی وضاحت کی, الیبوریٹ کیا کہ ان آنکھوں سے نہیں مگر دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا قریب تمہارے ہے. جس کے لیے اقرب الیہ من حبل الورید, کہ وہ اتنا قریب ہے کہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے. مزہ یہ ہے کہ انسان محسوس کرے اس کی قربت کو. یعنی ہم جو عبادتیں کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ, کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے, حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے, جس کے نتیجے میں لازماً خدا کی قدرت, خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے. کہ یہ جو انسان کہتا ہے قربتاً اللہ, یعنی وہ ہے اور اتنا قریب ہے کہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. مگر مسئلہ یہ کہ ہماری پوری کوشش اسی کی ہے کہ وہ جو اتنا قریب ہے اس کی قربت کو ہم محسوس کریں. اور یہ چیز مادی دنیا کے اندر بھی ہے, اس مادی دنیا کے اندر بھی کوئی بہت قریب ہونے کے باوجود محسوس نہیں ہو پاتا. مثلا اس کے لیے جو بعض علماء نے مثال دی وہ کہا کہ ایک اندھا ہے ایک آنکھ والا ہے, ایک اندھا ہے ایک آنکھ والا ہے, دونوں قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں. جو آنکھ والا ہے وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اندھا دیکھ رہا ہے تو قریب, وہ دوسرا جو ہے وہ ہے اس کے قریب, مگر آنکھ اس کے اندر چونکہ نور نہیں ہے لہٰذا وہ قریب ہونے کے باوجود اس کو محسوس نہیں کر پا رہا. اب اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا, آگے بڑھ کر ہاتھ ہاتھ میں لے, اس کے وجود کو محسوس کرے, اس کے کسی اور طریقے سے یعنی اس کی معرفت حاصل کرے, قریب کرے, اس کی آواز سے نہ کچھ کرے. یہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ فضا کے اندر, اگر آج سے 20-25 سال پہلے کوئی کہے کہ اتنے سارے سگنلز ہیں اور اتنے سارے اس کے اندر یعنی اشارے موجود ہیں تو کون یقین کرتا؟ 25 سال تو شاید پھر بھی میں نے کم کر دیے, تھوڑا اور پیچھے 100 سال پہلے کر لیں, 100-150 سال پہلے فضا کے اندر اتنے سگنلز موجود ہیں ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہے. مگر آپ ٹی وی چلائیں, ریڈیو آن کریں, موبائل فون جو ہے اس کو اسٹارٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سگنلز موجود تھے. اور پھر اس کی قربت کا احساس کب ہوتا ہے کہ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ سگنلز موجود تھے اور اپنا کام کر بھی رہے تھے. یہ ریموٹ کنٹرول جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹیلی ویژن کا, تو وہ سگنلز نظر تو نہیں آ رہے ہیں, موجود مگر نظر نہیں آ رہے. اور اگر کسی کو بالکل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کرنٹ کی مثال ہے, وہ کرنٹ جا رہا ہے دکھ نہیں رہا ہے, ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعا ہے یا نہیں ہے. تو ایک ہے وجود کا ہونا اور دوسرا ہے اس وجود کو محسوس کرنا. تو پروردگار عالم کے الظاہر والباطن, ظاہر ہے وہ ظاہر ہے اور باطن بھی ہے, ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا لیکن تم اس کے وجود کو محسوس کرو, اتنا قریب ہے کہ اگر وہ واقعا اپنے لطف و رحمت و نعمت کو ایک لمحے کے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی روک لے تو انسان کا وجود کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اس کو رب العالمین, وہ عالمین کا پالنے والا ہے, اس لیے انسان کی ذمہ داری کہ وہ اس کے وجود کو محسوس کرے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ مثلا مصنوعات کو دیکھ کر سانے تک پہنچنا, کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کو دیکھے کس طریقے سے کہ مصنوعات کے ذریعے خدا تک پہنچے. یہ ساری مخلوقات ہیں, مصنوعات ہیں, ان کو زمین کو دیکھو خدا تک پہنچو, آسمان کو دیکھو خدا تک پہنچو, یا اسی طرح چاند کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو, یہ ہے لیول ہے, خود قرآن نے اس کو ایڈوکیٹ کیا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ واقعا آخری لیول ہے, یہ بالکل بگنر لیول ہے یعنی اسٹارٹنگ ہے, ورنہ آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ جہاں مولا فرماتے ہیں دعائے سبا کے اندر یا من دل علی ذاتہ بے ذاتہ, اے وہ کہ جس کی ذات خود اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے, کس کی مجال, دعائے عرفہ کے اندر جو امام حسین کا جواب جملہ ہے کہ متا غبتا, تو غائب کب تھا کہ کوئی تجھ پر دلیل بن سکے. یعنی یہ جملہ جو ہے وہ بولنے کے لیے کسی لیول کی ضرورت ہے. متا غبتا, اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ.